بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہجر کی آیات 45-50 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کو ایران کا سخت جواب۔ یورینیم کی افزودگی کی سطح 60%۔ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے تعلق سے بڑی پیش رفت کا امکان۔ اور شام، قصد اور امریکہ کے مشترکہ کمان پر ڈرون حملہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فردو ایٹمی مرکز میں یورینیم کی افزودگی کی سطح بڑھا کر 60% کر دی ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کا یہ اقدام آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد منظور کیے جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 60% افزودگی کا عمل پائیدار سطح تک پہنچ گیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے نے فردو میں موجود جگہ اور وسائل کو پورے طور سے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئی اے ای کی قرارداد کے جواب میں ایران نے دوسرے اقدام میں IR-2M اور IR-4 کے دو یونٹوں کو بھی نتنز ایٹمی مرکز میں فعال بنا دیا ہے، اور دو اور مشینیں بھی تیار کی جا رہی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کی ایران مخالف قرارداد کے جواب میں ایران ٹھوس رد عمل ظاہر کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ نتنز اور فردو ایٹمی تنصیبات میں یورینیم کی افزودگی میں اضافے کی سرگرمیاں اتوار کو شروع کر دی گئی تھیں۔ رپورٹوں کے مطابق IAEA کو اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے، اور ان کے معائنہ کار بھی اس موقع پر ان مراکز میں موجود تھے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج نے عراقی کردستان میں پاک سے موسوم دہشت گرد علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج نے منگل کے روز سے عراقی کردستان میں دہشت گردوں اور علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں کو دوبارہ نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران کی بری یونٹ نے منگل کے روز ایک حملے میں عراقی کردستان میں کرکوک کے مضافاتی علاقے میں تعینات پاک سے موسوم کردستان آزاد پارٹی کے دہشت گرد ٹھکانے کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ ایران کے سپاہ پاسداران نے ایران کے سرحدی شہروں میں بدامنی پھیلانے کی دہشت گردوں کی کوشش کے بعد 14 نومبر سے دہشت گرد و علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تھا۔ شمالی عراق میں دہشت گرد علاقی پسندوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیے جانے کا اقدام ایسی صورت میں عمل میں لایا گیا ہے کہ عراقی کردستان کے مقامی حکام نے اس علاقے میں عالمی استقبال سے وابستہ ایران مخالف دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں ختم اور ان گروہوں کو اس علاقے سے سمیٹنے کے بارے میں ایران کے قانونی طریقے سے دیے جانے والے انتباہات کے بعد ایران کے قانونی و برحق مطالبات پر کوئی مناسب اقدام نہیں کیا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف فوجداری کاروائی میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا بیان قلم بند کر لیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی، جبکہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وقاص ملک نے عدالت میں پیش ہو کر بیان حلفی جمع کرایا، جس کے بعد سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دائر توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کیا جائے۔ اس درمیان چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف مبینہ طور پر توہین آمیز اور غیر پارلیمانی ریمارکس کے معاملے کی سماعت کے دوران عمران خان اور اسد عمر کی غیر حاضری کی درخواست دائر کر دی گئی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل فیصل چودھری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان گولی لگنے کی وجہ سے زخمی ہیں اور ڈاکٹر نے انہیں ابھی سفر کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے تعلق سے بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے تعلق سے عنقریب پیش رفت متوقع ہے۔ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اہم سیکورٹی ادارے کے سربراہ بھی موجود تھے، جس میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت اور عمران خان کے درمیان نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے شدید بیان بازی جاری ہے۔ اگرچہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے ذرائع سے خبر آئی تھی کہ عمران خان نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے میں کوئی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک پریس کانفرنس میں صدر عارف علوی سے کہا تھا کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ انڈونیشیا کے مرکزی جزیرے جاوا میں 5.6 کی شدت کے ساتھ آنے والے زلزلے کے نتیجے میں اب تک 162 افراد جاں بحق جبکہ 326 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے صوبے جاوا کے گورنر رضوان کمیل کا کہنا ہے کہ پیر کو دوپہر کے وقت آنے والے زلزلے کا مرکز مغربی جاوا کا سیانجور علاقہ تھا۔ زلزلے کی شدت دارالحکومت جکارتا میں بھی محسوس کی گئی۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں ڈکٹر اسکیل پر 5.6 کی شدت سے آنے والے زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں اب تک 162 افراد جاں بحق اور 326 سے زائد زخمی ہو گئے۔ انڈونیشین حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے متعدد عمارتیں گر گئیں اور ملبے میں بہت سے لوگ دبے ہوئے ہیں۔ امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ زخمیوں میں بھی بہت سے افراد کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ جزیروں پر مشتمل ملک انڈونیشیا میں زلزلے آنا معمول کی بات ہے، تاہم کبھی کبھی یہ نہایت ہلاکت خیز ثابت ہوتے ہیں۔ شام کے صوبہ حسکہ میں واقع واشنگٹن اور قصد دہشت گردوں کے مشترکہ کمان پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ المیادین نیوز چینل کے مطابق امریکہ سے وابستہ شامی ڈیموکریٹک فورس قصد کے جنگجوؤں کے ترجمان فرحاد ہاشمی نے بتایا ہے کہ ترک افواج نے اس گروہ اور امریکی دہشت گرد افواج کی مشترکہ کمان کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں قصد کے 2 جنگجو ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ فرحاد ہاشمی نے کہا کہ یہ فوجی کمان حسکہ شہر کے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بعض ذرائع نے بتایا ہے کہ اس ڈرون حملے میں قصد کی اسپیشل یونٹ امریکی اڈے اور قصد کے سرغنے مظلوم عبدی کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے کے بعد قصد نے امریکیوں کے ساتھ مشترکہ ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا۔ فلسطینیوں کی نابلس بٹالین نے غرب اردن کے علاقوں جنین اور نابلس میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں کو اپنے حملوں اور فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ العہد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ القس بریگیڈ سے وابستہ نابلس بٹالین نے ایک بیان میں غرب اردن کے علاقوں جنین اور نابلس میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں کو اپنے حملوں اور فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ تحریک مزاحمت کے اس گروہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے جنین کے جنوب میں واقع انزا کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کو جوابی حملوں کا نشانہ بنایا اور ان پر فائرنگ کی ہے۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت الوفاق نے بحرین میں مکمل سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی انجام دہی کے لیے ایک قومی حکومت تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ المرات البحرین کی ویب سائٹ کے مطابق بحرین کی جمعیت الوفاق نے بیان میں ایک ایسی قومی حکومت تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے جو ملک کو نجات دلانے کی ذمہ داری لے سکے اور بحرین میں مکمل سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی انجام دہی کے لیے حالات سازگار بنا سکے تاکہ بحرین کو جو ایک عرصے سے مجموعی طور پر ریکارڈ توڑ بحرانوں سے دوچار ہیں مختلف قسم کے مسائل و مشکلات سے نجات پا سکے۔ بحرین کی جمعیت الوفاق نے کہا کہ بحرین میں انتخابات کا ڈھونگ رچائے جانے کے بعد اس ملک کے عوام کی اکثریت سے چشم پوشی کیے جانے کے باوجود جاری سیاسی واقعات کی روک تھام کرنے کی کوشش کے پیش نظر ملک میں ایک ایسی قومی حکومت تشکیل دیے جانے کی ضرورت ہے جو ملک میں درپیش مسائل کو در کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کی توانائی رکھتی ہو اور ملک میں اصلاحات کا عمل انجام دے سکے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں پاکستان میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اور آرمی چیف کی تقرری کے مسئلے میں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے اختلاف کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کا لانگ مارچ بھی جاری ہے اور اسی کے ساتھ آرمی چیف کی تقرری کا مسئلہ بھی زیر بحث ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کی کال بھی دے دی ہے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ہاں ناظرین، انداز جہاں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا جائزہ لیں گے، اور ہمارے آج کے جائزے میں عمران خان کی ریلی، لانگ مارچ اور آرمی چیف کے تقرر سے متعلق جو اختلافات پائے جاتے ہیں، یہ موضوعات شامل ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے آپ وہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد ہم اس موضوع پر اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کی تقرری سمیت متعدد معاملات پر اختلافات اور وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت والی مخلوط حکومت کے خلاف مظاہروں کی فائنل کال دیے جانے کے بعد حکمراں اتحاد کی جانب سے آف لائٹ مذاکرات شروع کیے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق عمران خان کی قیادت والی تحریک انصاف کے کارکنوں کا حکومت مخالف مارچ دارالحکومت اسلام آباد کے قریب پہنچ گیا ہے اور طے شدہ منزل پر ایک بڑے اجتماع میں تبدیل ہونے والا ہے۔ عمران خان نے اپنے حامیوں سے 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کی اپیل کی ہے، اور تقریباً یہ وہی دن ہوگا جب پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری عمل میں آئے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان آف لائٹ مذاکرات جاری ہیں، اور اس مہم میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی بطور ثالث اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جن کا تعلق سابق حکمراں جماعت تحریک انصاف سے ہے، جبکہ فریقین کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں مخلوط حکومت کے وزیر خزانہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ سرکاری ذرائع کے حوالے سے میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مخلوط حکومت نئے آرمی چیف کی تقرری میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتی، اور صدر مملکت کو بھی یہ پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ نئے آرمی چیف کے نام کی توثیق میں کسی بھی قسم کا لیت و لال قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور اس کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری ذاتی طور پر صدر مملکت پر عائد ہوگی۔ تحریک انصاف کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم کو نئے آرمی چیف کی تقرری پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور حکمراں اتحاد جس دن عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دے، ان کی جماعت پارلیمنٹ میں واپس آ جائے گی اور انتخابی اصلاحات میں حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے بھی تیار ہوگی۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور آئندہ چند روز میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے جانشین کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا، جو 29 نومبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کو ملک کی بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال اور شدید سیاسی اختلافات کے پیش نظر بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف کو توقع ہے کہ نئے آرمی چیف موجودہ حکومت سے قبل از وقت انتخابات کی ضمانت طلب کریں گے، جبکہ حکمراں اتحاد کی کوشش ہوگی کہ یہ حکومت آئندہ سال موسم گرما تک قائم رہے، جب موجودہ پارلیمنٹ کی مدت باضابطہ طور پر ختم ہو جائے گی۔
پاکستان عالمی خبروں میں اسی وقت سے شہ سرخیوں میں ہے جب سے عمران خان کی حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت قائم ہوئی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی، اس سازش میں وہ کئی بار امریکہ کو ملوث قرار دے چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سازش دراصل امریکہ کی ہی تھی۔ اتحادی حکومت کے خلاف عمران خان کی مہم زوروں پر ہے، انہوں نے 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دے دی ہے، راولپنڈی سے ریلی کی قیادت وہ خود کریں گے۔ ان کی ریلی کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ وزارت داخلہ نے اس حوالے سے سمری وزیراعظم کے دفتر کو بھیج دی، جس کے بعد میاں شہباز شریف کی صدارت میں ایک اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ حکمراں اتحاد کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا اصل مقصد آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنانا ہے۔ دوسری طرف اگرچہ اس مسئلے میں عمران خان نے بظاہر فی الحال پسپائی اختیار کر لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری وزیراعظم کا حق ہے، لیکن وہ اب بھی اس موقف پر قائم ہیں کہ بقول ان کے بدعنوان اور سازش کے ذریعے اقتدار میں قبضہ کرنے والوں کو آرمی چیف کی تقرری کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تازیہ نگار نوید حیدر تقوی صاحب، اور پاکستان سے ٹیلیفون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پیپلز پارٹی کے سردار نزاکت صاحب کو۔ نوید حیدر تقوی صاحب یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تقوی صاحب، پاکستان میں سیاسی گھمسان روز بروز شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، کس رخ پہ جائے گا یہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال ابھی تو اس کا فائنل راؤنڈ ہونا باقی ہے، اور جس چیز پر سب نے فوکس کر رکھا ہے سیاستدانوں نے، وہ آرمی چیف کی تقرری ہے، اور باقی تمام مسائل پاکستان کے اس وقت جو ہے وہ پس پش چلے گئے ہیں، جبکہ جو معیشتی اشاریے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت سیاسی اعتبار سے شدید ترین معاشی مشکل میں جو ہے وہ گرفتار ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ دباؤ میں معاشی اعتبار سے اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی جو صورتحال مثلا بن رہی ہے، چونکہ عمران خان گزشتہ کئی ہفتوں سے اپنے لانگ مارچ کو پنجاب کے مختلف شہروں میں گھما رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان گزشتہ مثلا جب سے ان کی حکومت گئی ہے، جب سے پبلک میں موجود ہیں اور اپنے بیانیوں کو تقویت دینے کے لیے وہ ہر روز جو ہے وہ تقریباً عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ زخمی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے زمان پارک میں اپنے گھر میں لاہور میں صحافیوں سے، تجزیہ نگاروں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور اس حوالے سے ان خبریں بھی جو ہے وہ آتی ہیں۔ یہ صورتحال اب تجزیہ نگاروں کا اور پاکستان کے حالات پر نظر رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اب اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے، اور آرمی چیف کی تقرری کے بعد حالات جو ہیں وہ نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی ہے اس حوالے سے کہ چونکہ آرمی چیف کی تقرریاں پوری دنیا میں ہوتی ہیں، اور مثلا بڑے اطمینان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، لیکن پاکستان کے سیاسی عمل کے اندر جو ہے وہ فوج کے سربراہ کی تقرری نے پورے ملک کو، حتیٰ کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کو بھی انہوں نے جو ہے وہ متاثر کر رکھا ہے، اور کئی دن سے مندی کا رجحان ہے، اور ڈالر بھی پاکستان کے اندر جو مثلا غیر ملکی کرنسی ہے وہ بھی دن بدن جو ہے وہ اپنے رنگ جو ہے وہ بدل رہی ہے۔ بہرحال یہ آئندہ چند دن جو ہے وہ اہم قرار دیے جا رہے ہیں، بشرطے کہ کوئی بڑی مثلا صورتحال کا پاکستان کو سامنا نہ کرنا پڑے۔
جی، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، بتایا گیا ہے کہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے سردار نزاکت تو گفتگو سب سے پہلے ہم کریں گے سردار نزاکت صاحب سے۔ جی سردار صاحب، عمران خان کا لانگ مارچ، ریلی اور آرمی چیف کی تقرری، دونوں میں ربط کیا ہے؟
عمران خان صاحب تو میرے خیال میں ڈیلی بیسس پہ ان کی جتنی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں پہلے اس پہ یو ٹرن ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کو ایک ڈیموکریٹکلی جمہوری انداز کے ساتھ ان کو سٹیپ ڈاؤن کروایا گیا، تو امریکہ کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کے اندر تقریریں کی، اور پورے پاکستان کے لوگوں کو بتایا کہ امریکہ نے مجھے سٹیپ ڈاؤن کروایا، اور ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے اور ان کی ڈائریکشن کی وجہ سے مجھے اقتدار سے الگ کیا گیا۔ پھر کچھ عرصے تک وہ بیانیاں چلتا رہا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے جو بیانیاں پاکستان میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، کچھ عرصے تک وہ بھی چلتا رہا، لیکن میرے خیال میں وہ بھی پاکستان کے اندر اس سے بھی وہ یو ٹرن لے لیا انہوں نے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کوئی بھی بنے، مجھے اس سے کوئی سیروکار نہیں ہے۔ پھر اس نے دو دن پہلے عمران خان نے یہ کہا کہ آرمی چیف کی انوالومنٹ تو نہیں تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میر صادق اور میر جعفر اور پتہ نہیں کس کس طرح کے القابات سے عمران خان صاحب ہمارے اداروں کے سربراہوں کو نوازتے رہے، لیکن دو دن پہلے عمران خان صاحب کی زندگی میں ایک اور انقلاب آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس ڈیموکریٹکلی پروسیس کو روک سکتی تھی، جمہوری جو انداز سے ان کو سٹیپ ڈاؤن کروایا گیا اس کو روک سکتی تھی۔ تو میرے خیال میں مجھے تو کوئی ربط نہیں لگ رہا، سوائے اس کے کہ عمران خان ایک سیف اپنی چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایک کوئی سیف مجھے پیسج مل جائے اور ایک راستہ مل جائے جس سے میں نکل سکوں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ عمران خان کے پاس اب کچھ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ عمران خان نے جو شرافت کا جو لبادہ اڑا ہوا تھا، اور صادق اور امین کا جو لبادہ اڑا ہوا تھا، وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا کہ عمران خان نے چوشہ خانہ سے جس طرح کے طائف لے کے ساری دنیا کے اندر انہوں نے سیل کیے، اور جس طرح کے جھوٹے انہوں نے رسیدیں جھوٹی رسیدیں دکھائی، اور پوری دنیا کے سامنے عمران خان صاحب ایکسپوز ہوئے. میرے خیال میں اب یہ سارا جو گیم ہے وہ عمران خان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور عمران خان کے لیول سے اوپر تک کی بات ہو چکی ہے اور یہ پیورلی پرائم منسٹر کا ڈومین ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ دو تین دن میں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہونے جا رہی ہیں. عمران خان اس پورے کھیل میں 12th کھلاڑی ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس پورے کیس.
بہت بہت شکریہ. بہرحال ناظرین آپ نے ہمارے تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. بہرحال پاکستان اس وقت بہت ہی فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہا ہے. جیسا کہ تقوی صاحب نے کہا کہ آئندہ دو تین دن کے اندر ممکن ہے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ ہو جائے, اور اسی کے ساتھ پھر یہ منظرنامہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کی ریلی اور ان کا لانگ مارچ کس رخ پر جائے گا. پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنے ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو, ہر ایک کی یا رسول اللہ. سہارا دو پھر امت کو گھرے ہے آج مشکل اپنے سبا کو دکھا دو باغ جنت کی بہاریں, پھر اپنے سبا کو ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ, ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حدیث قدسی میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، اے محمد، اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو میں کائنات کی تخلیق نہ کرتا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا ہے، لیکن اس میں موجود اشیاء کو یکساں اور برابر پیدا نہیں کیا، حتیٰ ایک ہی چیز اور ایک ہی صنف کی اشیاء کو بھی یکساں نہیں بنایا ہے، بلکہ بعض کو بعض پر ترجیح اور فوقیت عطا کی ہے۔ جمادات میں زمین کو خلق کیا، لیکن زمین کی بعض جگہوں کو بعض دوسری جگہوں پر ترجیح دی۔ مسجد کی جگہ اور گھر کی جگہ بظاہر تو یکساں نظر آتی ہے، لیکن مسجد کی جگہ کو نجس کرنا حرام ہے۔ تمام شہر بظاہر تو یکساں نظر آتے ہیں، لیکن جو امتیاز مدینۃ الرسول اور مکہ مکرمہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ سرزمین مکہ کو قرآن کریم نے بلد امین اور ام القرا کے لقب سے نوازا، کسی اور شہر کو یہ لقب نصیب نہیں ہوا۔ سرزمین مکہ میں بھی جو فوقیت مسجد الحرام کو حاصل ہے وہ باقی شہر کو نہیں، اور مسجد الحرام میں بھی جو مقام و مرتبہ خانہ کعبہ کا ہے وہ بقیہ مساجد کا نہیں۔ نباتات کی منزل میں بھی تمام درختوں کو یکساں خلق نہیں کیا۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ہزاروں انواع و اقسام کے درختوں کو چھوڑ کر صرف انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، جو ان کی برتری اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ جی ہاں، حیوانات میں بھی سب جانور ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ جانوروں کا کھانا حرام اور کچھ کا کھانا حلال ہے۔ ہر جانور راہ خدا میں قربان ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو جانور اس سعادت کا حامل ہوگا یقیناً بارگاہ خداوندی میں اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جو مقام اصحاب کہف کے کتے کو حاصل ہے وہ شاید ہی کسی دوسرے جانور کو حاصل ہو۔ منزل انسانیت میں خود انسان کو یکساں نہیں بنایا۔ جو مقام ان کے سر کا ہے وہ اس کے بقیہ بدن کا نہیں، اور سر میں بھی جو مرتبہ عقل و فکر کا ہے وہ باقی سر کا نہیں۔ عقل و فکر ہی ہے جو انسان کا طرۂ امتیاز ہے، اور عام انسانوں کی تو بات ہی کیا، انبیاء اور مرسلین علیہ السلام بھی ایک صف میں نظر نہیں آتے۔ وہاں بھی یہ اعلان ہے، رسولوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور 124,000 انبیاء میں سے صرف 313 کو رسول بنایا، اور ان میں سے صرف 5 کو اولو العزم انبیاء بنایا، اور اس کے بعد ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا آقا اور سردار بنایا۔ لہذا یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ کائنات میں دو چیزیں مسلمہ حقیقت ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات اور اس میں موجود اشیاء کے درمیان اختلاف مراتب پایا جاتا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس فضیلت اور امتیاز کا عطا کرنے والا صرف اور صرف خداوند عالم ہے۔ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی نے مکہ مکرمہ کو ام القرا اور خانہ کعبہ کو بیت اللہ بنایا، اسی نے مرسل اعظم کو سید و سالار انبیاء بنایا، اور اسی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا اور ان کی محبت میں کائنات کو خلق کیا۔ لہذا ہر انسان پر لازم ہے کہ ان کی پیروی کرے اور اپنا مقام بہشت بری میں بنا لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب محمد عباس رضوی صاحب لکھنؤ یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور پابندی سے پروگرام سنتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ پروگرام صبح امید، درخشاں ستارے، مقدس دفاع، نور ایمان، آج کا ایران، ایرانی مشاہیر اور مناسبتی پروگرام میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے پروگرام بے حد خوبصورت انداز سے ترتیب دیے گئے تھے، خدا کا شکر ہے۔ آج کے دور میں ریڈیو تہران بہت ہی اہم ذمہ داری نبھا رہا ہے، تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی خدمات بھی انجام دے رہا ہے اور سچی خبریں اور تبصرے پیش کرتا ہے۔ ہم آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں سلامت رکھے، اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ ریڈیو تہران زندہ باد، ریڈیو تہران پائندہ باد۔ اور سامعین محترم، محمد عباس رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
تفسیر نشاپوری میں لکھا ہے، ایک بچہ صحیح سالم مدرسے گیا، لیکن جب واپس آیا تو اسے بخار تھا اور آخر کار وہ بستر پر گر پڑا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا، آج میرے استاد نے مجھے یہ آیت یاد کرائی ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن قیامت کا خوف بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ میں اسی دن کے خوف کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ بچے نے یہ بات اپنے والد کو بتائی اور آخر کار وہ مر گیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی قبر پر روتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹے، تیری پاکیزہ فطرت اور نرم اور صاف ستھرا دل قرآن کی اس آیت سے اس قدر متاثر ہوا، حالانکہ سیاہ دل رکھنے والے تمہارے باپ کو اس دن کے خوف سے مرنا چاہیے تھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 2 آذر 28 ربیع الثانی اور 23 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھائیس ربیع الثانی سن 638 ہجری قمری کو معروف دانشور اور عارف ابو بکر محی الدین محمد کا دمشق میں انتقال ہوا، جو ابن عربی کے نام سے معروف تھے. ابن عربی سن 560 ہجری قمری میں اندلس میں پیدا ہوئے اور مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تزکیہ نفس اور سیر و سلوک میں مشغول ہو گئے. انہوں نے مختلف ملکوں اور شہروں کا سفر کیا، جن میں تیونس، مکہ، بغداد اور حلب شامل ہیں. ابن عربی نے ان سب مقامات پر ایک خاص عزت اور منزلت حاصل کی. انہوں نے مختلف موضوعات پر 500 سے زیادہ رسالوں اور کتابوں کی تصنیف کی، جن میں معروف ترین کتاب تفسیر کبیر ہے. تیئیس نومبر سن 1837 عیسوی کو اردو کے ایک اہم شاعر شاہ نصیر دہلوی کا انتقال ہوا. وہ سن 1756 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے. شاہ نصیر کی تعلیم و تربیت دہلی میں ہی ہوئی. ان کے والد شاہ غریب نے، جو خوش طینت اور نیک سیرت بزرگ تھے، شاہ نصیر کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی، لیکن وہ تعلیم کی تکمیل سے قاصر رہے. شہر کے سبھی لوگ شاہ نصیر کا ادب و احترام کرتے تھے. شاہ نصیر نے اپنے والد کے انتقال کے بعد شاعری شروع کی اور شاہ محمدی مائل کے شاگرد ہوئے. شاہ محمدی مائل کے انتقال کے بعد شاہ نصیر نے پھر کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی. شاہ نصیر اپنی قوت مشق اور جوہر سخن کی بدولت جلد ہی دہلی کی ادبی محفلوں اور مشاعروں کی ایک اہم شخصیت بن گئے اور شاعری میں استاد کے درجے پر فائز ہوئے. مومن، ذوق اور بہادر شاہ ظفر جیسے اہم شاعر ان کے شاگرد تھے. شاہ نصیر کئی بار لکھنؤ گئے اور وہاں کے ادبی مارکوں میں حصہ لیا. وہ برجستہ شعر کہنے میں کمال رکھتے تھے اور مشکل زمینوں میں بڑی اچھی غزلیں کہتے تھے. دہلی پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو شاہ نصیر حیدرآباد دکن گئے اور وہاں وفات پائی، اور حیدرآباد میں ہی ان کو دفن کیا گیا. تیئیس نومبر سن 1873 عیسوی کو ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی پر فرانسیسی فوج کا قبضہ ہو گیا. یہ واقعہ ہندو چین کے علاقے میں فرانس کی استعماری جنگوں کے دوران رونما ہوا. فرانس نے 19ویں صدی کے وسط سے اس علاقے کے زیادہ سے زیادہ حصے پر قبضے کی کوشش کی. فرانسیسی فوج نے 1885 تک ٹونکن اور ویتنام پر، جو ان دنوں انم کے نام سے معروف تھا، قبضہ کر لیا. بلاخر 1954 میں فرانسیسی فوجی ویتنامی فوجیوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ویتنام سے واپس چلے گئے. اٹھائیس ربیع الثانی سن 1336 ہجری قمری کو معروف ایرانی ادیب اور شاعر ادیب الممالک فراہانی کا انتقال ہوا. ان کو تصنیف و تالیف میں دلچسپی تھی، لہذا ادب مجلس اور آفتاب نامی اخباروں کی اشاعت انہوں نے اپنے ذمے لے لی تھی. اس کے علاوہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی مشغول رہے. وہ آئینی تحریک کے دوران انقلابی مجاہدین کے ساتھ مل گئے اور حریت پسندوں کی مدد کی. ادیب الممالک فراہانی شعر کہنے میں اچھی استعداد رکھتے تھے اور قدیم ممتاز شعرا کے طرز کی پیروی بخوبی کرتے تھے. وہ ان شعرا میں شامل تھے جنہوں نے اپنے اشعار میں سماجی، سیاسی اور خصوصاً حب الوطنی کے موضوعات کو نظم کیا ہے. 23 نومبر سن 1974 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی مملکت کی تشکیل کی منظوری دی۔ درحقیقت مسئلہ فلسطین جنرل اسمبلی میں پیش ہونے والے پہلے مسئلوں میں سے ایک ہے۔ فلسطینی مملکت کی تشکیل کی منظوری کا اقوام متحدہ کا اقدام فلسطینیوں کی حقانیت اور مظلومیت اور اسرائیل کے مظالم سے عالم رائے عامہ کے باخبر ہونے کا سبب بنا۔ البتہ بڑی طاقتوں کی طرف سے غاصب اسرائیل کی حمایت اور اس غاصب حکومت کے مظالم کے جاری رہنے نیز بعض عرب حکمرانوں اور فلسطینی رہنماؤں کی ساز باز کی وجہ سے مسئلہ فلسطین بدستور ناقابل حل بنا ہوا ہے۔ دو آذر سن 1395 ہجری شمسی کو ایران کے ایک معروف مؤذن، قاری قرآن، مرثیہ خاں، قصیدہ خاں اور نوحہ خاں سلیم مؤذن زادے اردبیلی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1315 ہجری شمسی میں اردبیل شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے خاندان میں اچھی آواز موروثی تھی، لہذا ان کے والد، دادا اور تینوں بھائیوں کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ سلیم مؤذن زادے نوجوانی میں ہی مرثیہ خوانی، قصیدہ خوانی، نوحہ خوانی، آذان اور قرآت قرآن میں صف اول کے افراد میں شمار ہوئے۔ سلیم مؤذن زادے کہتے تھے کہ میری آواز مولا کے لیے وقف ہے، لہذا صحیح نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال کروں۔ انہوں نے اپنی عمر کے 60 سال مرثیہ خوانی، قصیدہ خوانی، نوحہ خوانی، آذان اور تلاوت قرآن میں گزار دیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وغذي وأمت وأحييت وأمرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك احتوي أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.